السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل القرآن کی کلاس میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. اہلاً وسہلاً. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آج کی ہماری آخری کلاس ہے. دل تو یہی چاہتا ہے کہ ہم قرآن کے واقعات اسی طرح بیان کرتے رہیں اور سنتے رہیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. الحمدللہ ہم یہ جو واقعات پڑھ رہے تھے یا سن رہے تھے، یہ ہمارے ایمان کو بوسٹ کرنے والے واقعات تھے. اور ان واقعات کو ڈسکس کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے لیے قرآن فہمی میں مزید آسانی ہو، قرآن کو ہم اور اچھے انداز سے سمجھ سکیں، اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کر سکیں. ہمیں امید ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور ہوا ہوگا اور ہمارے قرآن پڑھنے کے اوقات میں، قرآن فہمی میں، قرآن کے تدبر میں، اس میں غور و فکر کرنے میں اضافہ ہوا ہوگا انشاءاللہ. اور آئندہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن پڑھنے کا انداز اب پہلے سے مختلف ہوگا، کہ پہلے ہم ہو سکتا ہے ایسے ہی بس ہر لفظ پر اس کو دیکھ کر گزر جاتے تھے یا صرف پڑھ لیتے تھے، لیکن اب انشاءاللہ ہم اس میں غور و فکر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آج ہم ایک صحابی کا واقعہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، جو بہت مشہور تھے اور عشر مبشرہ میں سے تھے. اور دوسرا واقعہ ہمارا یہ بہت بعد کے دور کے ایک ہمارے اسلاف میں سے گزرے ہیں، قاضی تھے، ان کا واقعہ ہم ڈسکس کریں گے. پہلا جو واقعہ ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ عشر مبشرہ میں سے تھے. رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے تھے، یعنی آپ کے والدہ کی طرف سے یہ آپ کے رشتہ دار تھے. اور آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کافی محبت بھی تھی. ایون یہ اکیلے تنہا صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے یہ القابات سے نوازا تھا، یا یہ الفاظ ان کے لیے کہے تھے جب جنگ احد میں سعد بن ابی وقاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے اور اس وقت دشمن نے آپ کو گھیرے میں لے لیا تھا. تو اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے اور بہت تیزی سے تیر چلا رہے تھے. تو اس وقت یہ جملہ اللہ کے رسول نے سعد کے لیے کہا تھا رضی اللہ عنہ، کہ اے سعد، میرے ماں باپ تم پر قربان، تم تیر چلاؤ. تو یہ جملہ واحد آپ نے سعد بن ابی وقاص کے لیے کہا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف زبیر بن عوام کے لیے. تو بہرحال یہ سعد بن ابی وقاص عشر مبشرہ میں سے تھے، بہت مشہور صحابی ہیں. اور انہوں نے ہی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمانڈر بھی تھے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، انہوں نے ایران، جو کہ پورا کا پورا ایران جتنا بڑا یہ علاقہ تھا، وہ سب انہوں نے اس کو فتح کیا تھا. جو بہت بڑے بڑے جو محل تھے ان لوگوں کے، انہی کے سرکردگی میں وہ فتوحات ہوئی تھی ماشاءاللہ. تو بہرحال انہی کے بارے میں واقعہ آتا ہے، وہ اپنی رودات خود سناتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اسلام کے بارے میں معلومات ہوئی اور مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے یہ دعوت پیش کی ہے، اور ایک اللہ کو مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بے چین ہو اٹھا اور میں فوراً گیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام کی حقانیت میرے دل میں سما چکی تھی. اس کی جو خوشی ہے، اس کا سرور میرے دل کے اندر تمانیت پہنچا رہا تھا. یعنی مجھے اسلام قبول کرتے ہی میرے دل کو ٹھنڈک سی پہنچ گئی اور ٹھنڈک سی مل گئی، اور میں بہت خوش تھا کہ الحمدللہ مجھے یہ دین اور یہ اسلام ملا. اور یہ بالکل شروع کے سابقون الاولون میں تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور بالکل ینگ تھے. جو وہ صحابہ کرام جو کہ بالکل 20 سال سے اندر جن کی ایج تھی، انہی میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آتے ہیں. تو بعض روایت کے مطابق وہ 20 سال سے بھی کم عمر کے تھے، اور بعض روایت کے مطابق وہ 22 سال، اس طرح سے ہمیں ذکر ملتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب قبول کیا، اور اسلام قبول کر کے جب میں واپس گھر آیا، تو میری والدہ کو اس بات کا علم ہوا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور وہ خود اپنی زبانی سناتے ہیں، ان کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی والدہ سے بے انتہا محبت تھی، میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، یعنی عام لوگوں سے ہٹ کر محبت کرتا تھا، اور مجھے اپنی والدہ کی خوشی بہت زیادہ عزیز تھی، بہت زیادہ میں انہیں رسپیکٹ دیتا، بہت زیادہ ان کی خدمت کرتا، اور ان کی خوشی مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی. لیکن جیسے ہی میں نے اسلام قبول کیا، میری والدہ مجھ سے ناراض ہو گئیں، اور ایسی ناراض ہوئی کہ عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ انہوں نے ان کی والدہ نے کہا جو سیرت کی کتابوں میں جو ہمیں واقعات ملتے ہیں اور جو تفسیر میں جو آیتوں کا شان نزول یا پس منظر جو بتایا جاتا ہے اس میں بھی ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میری والدہ نے میری اسلام لانے کی خبر سنی تو وہ بالکل آگ بگولا ہو گئیں، یعنی غصے کی انتہا پر پہنچ گئیں، اور مجھے اپنی ماں سے والہانہ عقیدت اور محبت تھی، میں ان کی خدمت کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا۔ والدہ نے مجھ سے خفا ہو کر پوچھا، اے سعد یہ کیسا دین ہے کہ جس نے تجھے اپنے ماں باپ کے دین سے دور کر دیا ہے؟ اور انہوں نے قسم کھائی کہ بخدا یا تو تم یہ دین چھوڑ دو ورنہ میں مرتے دم تک کچھ نہ کھاؤں گی اور نہ پانی کا گھونٹ حلق سے اتاروں گی، یہاں تک کہ اسی حالت میں میری موت واقع ہو جائے گی، اور جب میری موت واقع ہوگی تو تیرا کلیجہ غم سے پھٹ جائے گا اور تجھے خود ندامت اور شرمندگی ہو جائے گی، اور لوگ تجھے تانے دیتے رہیں گے کہ سعد کی وجہ سے سعد کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یعنی اتنی بڑی دھمکی دی ان کی والدہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ والدہ یعنی امی جان ایسا نہ کرنا، مجھے آپ سے انتہائی محبت ہے لیکن مجھے یہ دین بھی بہت پیارا ہے اور میں یہ دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن وہ بھی اپنی دھمکی پر قائم رہیں اور میں بھی اپنے دین پر قائم رہا۔ بہرحال کئی دن گزر گئے، یہاں تک کہ میری والدہ کی حالت غیر ہو گئی، یعنی کچھ نہ کھانے اور کچھ نہ پینے کی وجہ سے وہ بہت ہی لاغر اور کمزور ہو گئی، اور ایک دن تو انہوں نے بہت زیادہ شدت سے کہا کہ تم چھوڑتے ہو نہیں چھوڑتے ہو ورنہ میں اسی حالت میں مر جاؤں گی، کہ میں مرتے دم تک کچھ نہ کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی، اگر تمہیں میری زندگی عزیز ہو تو یہ دین چھوڑ دو۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے پھر فائنل بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ والدہ امی جان بے شک آپ مجھے بہت عزیز ہیں، آپ سے مجھے بہت محبت ہے، لیکن آپ سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مجھے محبوب ہیں، اللہ کی قسم میں یہ دین ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے لیے اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ جب میری والدہ نے میرا یہ پختہ عزم دیکھا، یعنی میری اتنی ہمت استقامت دیکھی، تو میری والدہ نے کہا کہ چاہے میری جان بھی چلی جائے، تب میں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ میں دین اسلام کے لیے کوئی اور چیز قربان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کیسے تھے، کیسے وہ اہل القرآن تھے کہ ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے استقامت کی وجہ سے قرآن میں آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ تھے، وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں، جن کے سوالات پر اور جن کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں ماشاءاللہ، اسی لیے آپ دیکھیں ان کو اتنا بڑا ٹائٹل ملا کہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ یہ اہل القرآن تھے، ان کا یہ اتنا پختہ عزم، ان کی ہمت، ان کی استقامت دیکھ کر ان کی والدہ ہار گئیں۔ تب ان کی والدہ نے کہا جاتا ہے کہ کچھ لقمے اور تھوڑا سا پانی پیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ، کہ جو سورہ لقمان کی آیت ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں، یعنی دونوں میں، یعنی یہاں مراد ہے اگر وہ دونوں یعنی والدین تم پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے صحابہ کرام تھے کہ ان کے اس استقامت کی وجہ سے، ان کی اس ہمت اور ان کی اسلام پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل فرمائیں۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والی آیت، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اور آیت کہ اگر والدین تمہیں شرک کرنے کا کہیں تو ان کی بات نہ مانو، باقی تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر سکتے ہو۔ تو یہ تھے صحابہ اکرام کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اپنے والدین تک کو چھوڑ دیا یا والدین کی بات نہیں مانی۔ اور یقین جانیے کہ یہ ایک ایسا یعنی دکھ ہوتا ہے، جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں ان سے کبھی آپ پوچھئے۔ ہماری ایک قریبی جاننے والی تھی، ہماری اسٹوڈنٹ ہے سمجھے وہ، اور بہت پرانی اسٹوڈنٹ ہے، ہمیشہ سے وہ ساتھ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ یہی کہتی ہیں کہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے، وہ اسی لیے ہر مہینے یا ہر دو تین مہینے میں یہاں سے انڈیا جاتی رہتی ہیں۔ ان کی والدہ کرسچن ہے اور یہ خود مسلمان ہو گئی تھی اپنی ینگ ایج میں، تو وہ کہتی کہ بس مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے اور یہ دکھ مجھے کھایا جاتا ہے کہ میری والدہ کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، کیونکہ یہ رشتے ایسے جن سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے، والدین۔ اب آپ خود سوچیں کہ یعنی یہ کتنا تکلیف دہ خیال اور سوچ ہے کہ ہمارے والدین، جن کے والدین مسلمان نہیں ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، تو یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام کا جو کرائٹیریا تھا، ایمان کا وہ کیا تھا؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا، کہ جیسے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے سب لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہوں۔ یہ ہوتے ہیں اہل القرآن، کہ جن کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے دین کا سودا کر لیتے ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے دین یعنی کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ یہ جو وحدت ادیان کا نظریہ ہے آج کل، یا جو ہم کہہ رہے ہیں نا، بہت سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں بہت جگہوں سے کہ سب کا دین ایک ہے، سب کا خدا ایک ہے، یا سارے ادیان ایک جیسے ہیں، اس کو وحدت ادیان کا نام دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ہماری عید مناؤ، ہم بھی تمہاری دیوالی منا لیں گے، ہم بھی تمہارا کرسمس منا لیں گے، سب دین ایک ہی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ صرف اور صرف اسلام ہے، نہ ہندوازم، نہ کرسچینٹی، نہ یہودیت، کوئی دین نہیں ہے، صرف اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اور صحابہ اکرام اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ یہ دین کمپرومائز کرنے کا نام نہیں ہے، یہ دین دو کشتیوں میں سوار ہونے کا نام نہیں ہے کہ اچھا تھوڑا ادھر کا بھی لے لو، تھوڑا دنیا بھی لے لو، اور تھوڑی سی آخرت بھی لے لو۔ وہ جو کہا گیا نا کہ رند کے رند گئے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی والا معاملہ ہے، کہ سب کچھ کر لو، گناہ بھی کر لو، سب کچھ کر لو، اور کہو کہ جنت بھی ہمارے لیے پکی، تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ دین اسلام کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے، چاہے پھر اس میں والدین آڑے آئیں، والدین کچھ کہیں، چاہے وہ جان جانے کی دھمکی دیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ ہم کو اس پر فرم رہنا ہے، ہم کو اس پہ ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ تو آج بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، حالات چاہے کچھ بھی ہوں، دین کمپرومائز کرنے کا نام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو فرائض ہیں ہمارے، جو عبادات ہیں، جو عقائد ہیں، اس پر ہم کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے، جو ہماری شریعت ہے اس پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، چاہے ہم کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہوں۔ آج لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے کہ اچھا آپ غیر مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں، آپ کے لیے سود لینا جائز ہے، آپ غیر مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرضی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر اسلامی قانون نافذ نہیں ہے اور زکوٰۃ تو گورنمنٹ کو دی جاتی ہے۔ تو ایسے ہیلے بہانے لوگ کہتے کہ اچھا ہم پر قربانی کرنا کیا ضروری ہے، ہم تو صاحب نصاب ہیں ہی نہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے۔ یعنی دین کی باتیں نہ ماننے کے لیے ایسے ایسے ہیلے بہانے تلاش کرنا کہ جتنا آپ بچ سکتے ہیں اس سے، یہی تو ایکچولی کمپرومائز کرنا ہوا۔ اور صحابہ کرام، چاہے والدہ کی بات آ جاتی تھی، یعنی والدہ ہی کیوں نہ ہو جو کہ ان کو بہت عزیز تھی، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی والدہ کی، اور یہی ان کے ایمان کی پختگی تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی اور قرآن میں آیتیں نازل فرمائیں۔ اب آپ سوچیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا، ہمارے بچوں کی شادی بیاہ کے معاملات آتے ہیں، ہم بالکل کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لو کیا ہوا، تھوڑا بہت تو چلتا ہے، زمانے کے لحاظ سے چلنا ہی پڑتا ہے، حالات کے لحاظ سے بدلنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، ہم اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ تو نہیں بنا سکتے۔ تو یہ نہیں، ایک مومن ایسے نہیں کہتا ہے، وہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتا، چاہے وہ غیر مسلم کنٹری میں رہے، چاہے وہ مسلم کنٹری میں رہے، وہ اپنے دین کو فالو کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں جو مسلمان رہ رہے ہیں یا کوئی اور ادر غیر مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں، وہاں پر ان کو شریعت کو فالو کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک غیر مسلم کنٹری میں رہ رہے تو ہم شریعت کو فالو نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کے لیے قانون الگ ہیں، غیر مسلموں کے لیے قانون الگ ہیں۔ ہمارے جو فیملی میٹرز ہیں، ہم کو اس کو اپنی شریعت کے مطابق حل کرنا ہے، جیسے ہمارے نکاح ہیں، طلاق ہے، وصیت ہے، وراثت ہے، یہ سب ہم ہمارے شریعت کے مطابق حل کریں گے، ہم وہاں کی گورنمنٹ کے لحاظ سے یا وہاں کے جو رول ہے گورنمنٹ کے اس کے لحاظ سے ہم اس کو سالو نہیں کریں گے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ پھر ہم کیا کریں، اس دین کے لیے ہمیں جو کچھ قربان کرنا پڑے ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن دین پر کمپرومائز نہ کریں۔ دین کے معاملے میں ہم یہ کچھ دے اور کچھ لے والا اصول ہمیں نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ ہم کو اپنے اصولوں پر، اپنی شریعت پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ ہم کو والدین کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حق کا ذکر کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی بات کرتا ہے قرآن میں، وہیں ساتھ میں والدین کا بھی ذکر فرماتا ہے، اس سے والدین کی اہمیت کا ہم کو پتہ چلتا ہے۔ کیوں؟ کہ کیونکہ اس دنیا میں لانے کا جو فیصلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا ہمارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تو ہم اس دنیا میں آئے، لیکن ذریعہ کون بنے؟ والدین بنے، لہٰذا والدین کا بہت زیادہ حق ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کیا آتا ہے کہ ولا اف لہما ولا تنہرہما، کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو اور نہ تندی سے بات کرو، تیزی سے بات کرو، ان کے سامنے جناح کا ذل کا لفظ آتا ہے کہ ان کے سامنے کندھے جھکا کر رکھو۔ تو والدین کا اتنا ذکر ہے، یعنی قرآن میں والدین کا ذکر ہے اور احادیث میں والدین کا اتنا ذکر ہے، کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں کہ والدین کے ساتھ آپ کو کس طرح سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وصاحب ہما فی الدنیا معروفہ، یعنی اگر آپ کی والدہ مشرقہ بھی ہو اور اگر آپ کی والدہ آپ کو دین اسلام سے پھیرنے کی کوشش کر رہی ہو، تب بھی دنیا میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہنا ہے۔ اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں اسما بنت ابو بکر، تو وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ جو کہ مشرقہ تھیں، تو وہ ایک دن مدینہ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں، تو میں ان سے ملاقات کے لیے جانے سے پہلے میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری والدہ مجھ سے ملنے آئی ہیں اور وہ مشرقہ ہیں، ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو کیا میں ان سے مل سکتی ہوں یا ان سے اچھا سلوک کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بالکل تم ان سے اچھا سلوک کرو، ہاں بس ان کی یہ بات نہ ماننا کہ وہ اگر شرک کی طرف لے جائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام والدین کے کتنے حقوق بیان کرتا ہے، کتنے حقوق بتاتا ہے۔ آج ہمارے یہ معاملہ کیا ہے کہ دین کی جو بات اگر والدین کہیں وہ تو نہیں مانیں گے، لیکن اگر وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات کہہ رہے ہیں، رسم و رواج کی بات کہہ رہے ہیں، تو وہ فوراً ہم مان لیتے ہیں۔ آج جتنے ہمارے یہاں پر رسم و رواج چل رہے ہیں وہ کس کی بنا پر چل رہے ہیں؟ اسی بنا پر چل رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں، ہمارے ماں باپ کرتے آئے ہیں، ہمارے والدین کو ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ تو چاہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے لیکن والدین کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اور پھر دوسری طرف دوسرا رخ یہ ہے کہ والدین کے تعلق سے جو رویہ ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے بچوں کا، وہ کیسا ہے کہ والدین کو یا تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، بالکل فراموش کر دیا ہے، ان کی کوئی خیر خبر نہیں۔ اور آج کل تو ایک بہت ہی وہ نکل گیا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے کہ مدرس ڈے اور فادرس ڈے، کہ سال میں ایک بار ماں باپ کو یاد کر لو، بس ختم، ایک کارڈ بھیج دو۔ یعنی کیا والدین اس لیے رہ گئے ہیں کہ بس وہ ایک کارڈ کی وجہ سے آپ نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو یہ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا، یہ غیروں کی تعلیم ہے۔ دین اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، یعنی یہی آیت میں جو سورۃ لقمان کی آیات ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں کہا کہ ان کے ساتھ کندھوں کو جھکا کر رکھو، معروف طریقے سے رہو، اور صرف ان کی کون سی بات نہیں ماننی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر شریک کرنے کا کہیں تو بس یہ بات نہیں ماننی ہے، باقی ان کی ہر بات ماننی ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ صحابہ اکرام حیران رہ گئے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے ہر سیڑھی پر آمین کہا، تین دفعہ آپ نے آمین کہا۔ جب آپ خطبہ دے کر واپس تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج ایک ایسا واقعہ ہو گیا جو ہم نے اس سے پہلے کبھی آپ سے سنا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل امین آئے تھے، اور جبریل امین نے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ تباہ اور برباد ہوا وہ شخص کہ جس نے، جو رمضان میں داخل ہوا اور اپنے آپ کی اس نے مغفرت نہ کروائی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ یا برباد ہوا وہ شخص جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جہنم کی آگ سے نہ بچ سکا یا جنت میں نہ داخل ہو سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ آپ سوچیں ذرا کہ انہی رمضان کے ساتھ آپ نے کس کا ذکر کیا؟ یہاں پر والدین کا ذکر کیا، یعنی والدین کی خدمت کرنا دراصل جنت میں جانا ہے، اور والدین کی خدمت سے منہ موڑنا جہنم کی آگ اپنے لیے لازم کرنا ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا جب وہ ذکر تھا، وہ یہ تھا کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ بھیجا تو اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب آپ سوچیں کہ اس حدیث میں بیسیکلی تین باتیں پتہ چل رہی ہیں، اور پہلی جو دو باتیں ہیں وہ ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ابھی ہم رمضان کے مہینے میں الحمدللہ داخل ہیں، یہ رمضان ہی کا مہینہ گزر رہا ہے۔ اگر اس رمضان میں ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہ بنا سکے، اگر ہم نے معافی نہیں مانگی اور جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو وہ ایسا شخص تباہ اور برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ یعنی یہ اتنا اچھا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہم اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، ہم اپنے درجات کو بلند کروا سکتے ہیں، ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں اس رمضان کے تقاضوں کو پورا کریں تو ہم۔ اور رمضان کے تقاضے کیا ہے؟ دو حدیثیں ہم کو ملتی ہیں نا کہ من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور دوسری حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمان و احتساب غفر لہ متقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان میں خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر احتساب کے ساتھ روزے رکھا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے پچھلے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے پچھلے گناہ۔ تو اگر ہم یہ رمضان میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے اور اپنے درجات کو بلند نہ کروا سکے تو پھر کیا فائدہ ہوگا رمضان میں داخل ہو کے؟ تو رمضان کا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ جتنا ہو سکتا آپ قرآن سے نزدیک رہیں، جتنا ہو سکتا ہے تلاوت قرآن اور قرآن فہمی پر آپ توجہ دیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ کثرت سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں انشاءاللہ۔ اگر جن کے والدین ہیں تو وہ بہت خوش قسمت ہے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک موقع فراہم کیا ہے کہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں، جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو والدین کی خدمت کر کے ہم وہ جنت حاصل کریں اور جہنم سے بچ سکیں انشاءاللہ۔ دوسرا واقعہ آج ہمارا، قاضی ابوبکر الباقلانی ایک گزرے ہیں ہمارے اسلامی ہسٹری میں، جو کہ قاضی تھے بغداد کے اور بہت مشہور تھے، اور یہ مشہور اس وجہ سے تھے اپنی ذہانت کی وجہ سے، حاضر جوابی کی وجہ سے، حاضر دماغی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رومن امپائر اور آس پاس کے جو علاقے تھے، جو کرسچن حکومتیں تھیں، ان لوگوں نے ایک دفعہ انتظام کیا کہ وہ اسلام اور کرسچینٹی کے درمیان ڈبیٹ کروائیں گے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ڈبیٹ ہو اور پتہ چلے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ آپ تو جانتی ہوں گے کہ یہ اکثر ایسا ہوتا رہا ہے اور ڈبیٹس ہوتے رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کو بھی دعوت آئی قاضی ابوبکر باقلانی کو کہ آپ آئیے اور اس طرح سے ہمیں ڈبیٹ کرنا ہے، اور یہ واقعہ تقریباً جب 1000 ہجری چل رہی تھی جب کا واقعہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تقریباً 1000 سال گزر چکے تھے سمجھے، ابھی 1400 ہجری چل رہی ہے، یعنی 400 سال 450 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہ بغداد کے قاضی تھے، جج تھے بغداد کے، تو ڈبیٹ کا ارینجمنٹ کیا گیا جو بازنٹینی حکومت تھی اس وقت اور رومن ان کے جو مونگس تھے ان لوگوں نے یہ انتظام کیا کہ اسلام اور کرسچینٹی کے بیچ وہ لوگ ڈبیٹ کروائیں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے تو وہ بادشاہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے تھے، اور جو بھی ان کے سامنے آتا تھا تو بہت دور سے، یعنی جہاں سے وہ داخل ہو رہا ہے وہاں سے اس کو جھکتے ہوئے آنا پڑتا تھا، سجدہ کرتے ہوئے آنا پڑتا تھا، یعنی وہ اس زمانے میں بادشاہوں کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے ایسا کیا انتظام کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہیں جو قاضی آ رہے ہیں ڈبیٹ کے لیے، تو مسلمان ہیں اور یہ تو جھک کر نہیں آئیں گے بادشاہ کے سامنے، تو اس سے تو بادشاہ کی انسلٹ ہوگی۔ تو بادشاہ نے کہا جاتا ہے کہ ایسا ایک سٹرکچر اس نے تیار کروایا، یعنی ایسی ایک اس نے سرنگ جیسی بنوائی دربار میں اپنے، کہ جب جو بھی اندر آئے تو اس کو جھک کر آنا پڑے، یعنی اس نے اس کی ہائٹ جو رکھی، جو اس سٹرکچر اس نے تیار کیا کہ جو بھی بادشاہ کے پاس آئے دربار میں تو اس کو اس میں سے جھک کر آنا پڑے گا۔ تو جیسے ہی قاضی ابوبکر باقلانی وہاں پر گئے دربار میں پہنچے تو جب انہوں نے دیکھا کہ سٹرکچر بنا ہوا ہے، اور وہ سمجھ گئے کیونکہ ماشاء اللہ وہ بہت ذہین تھے، اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے اس زمانے کے لوگ جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، جو ہمارے نیک متقی لوگ تھے، وہ قرآن کو کس طرح سمجھتے تھے، ان کا قرآن کے بارے میں فہم کیسا تھا، اور کیسے بر وقت ان کو قرآن کی آیتیں یاد آتی تھیں، وہ کس طرح قرآن کو لیتے تھے، کس طرح قرآن کے تعلق سے ان کی سوچ تھی کہ اس کی آیتوں کو وہ خود اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے وہ ان آیتوں سے سپورٹ لیتے تھے۔ تو بہرحال وہ سمجھ گئے کہ ان کو جھکانے کے لیے انتظام کیا گیا ہے، یعنی ان کو معلوم تھا کہ بادشاہ کے سامنے میں جھک کر تو نہیں جاؤں گا، لہٰذا بادشاہ نے جان بوجھ کر ایسا سٹرکچر تیار کیا کہ ان کو جھک کر جانا پڑے۔ تو اب دیکھیں کہ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا، سبحان اللہ، انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے جانا ہی ہے ایسے، تو وہ جھک کر تو گئے لیکن انہوں نے الٹی طرف اپنا رخ کر دیا، یعنی جب بادشاہ کے سامنے وہ پہنچیں گے اس طرح سے جھک کے تو بادشاہ کی طرف ان کے بادشاہ کے سامنے ان کی پیٹ ہوگی اور ان کا منہ اس کے اپوزٹ سائڈ ہوگا، یعنی یہ ایک طرح سے اور انسلٹ ہے بادشاہ کی۔ تو جب وہ جھک کر گئے تو وہ گئے جھک کر لیکن الٹا طرف رخ کر کے گئے، تو ایک تو یہ بادشاہ وہیں پر سمجھے ڈیفیٹ کر دیا انہوں نے بادشاہ کو، کہ بادشاہ جو چاہتا تھا کہ مسلمان کو جھک کر آنا پڑے ایک مسلمان کو اور وہ بادشاہ کے سامنے جھکنا پڑے، تو انہوں نے اس کا الٹ کر دیا، یعنی وہیں پہلے معاملے میں ہی وہ لوگ سمجھے ڈیفیٹ ہو گئے۔ اب اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو امپریس کرنے کے لیے دربار میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت یعنی شمعیں جلائیں، کینڈلز رکھے ہوئے تھے خوبصورت، اور بہت امپریس کرنے کے لیے ہر چیز بہت اعلیٰ طریقے سے پیش کی۔ بائبل ہاتھ میں لے کر ان کے جو پریسٹ تھے، ان کے جو مونگ تھے، وہ داخل ہوئے اور بہت خوبصورت منظر انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ امپریس ہو جائیں، قاضی ابو بکر ان سے امپریس ہوں، لیکن وہ کوئی امپریس نہیں ہوئے اور انہوں نے نارمل طریقے سے اس کو دیکھا اور بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی پریسٹ یہاں دربار میں داخل ہونے لگے تو جو پریسٹ کا جو ہیڈ تھا اور وہ سامنے تھا، جو مونک، اور پیچھے سارے لوگ آ رہے تھے اور بائبل ان کے ہاتھ میں تھی، تو آتے سے انہوں نے فوراً بغیر ان سے امپریس ہوئے پوچھا کہ کیسے آپ لوگ، آپ کے بیوی بچے کیسے ہیں؟ یعنی ڈائریکٹ فوراً ہی انہوں نے سوال کر دیا پریس سے کہ آپ کے بیوی بچے کیسے ہیں۔ تو اب جیسے ہی ان کا یہ سوال ہوا، کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا تو دربار میں ایک شور سا اٹھ گیا، یعنی اتنی آوازیں ہونے لگی، نہیں وہ لوگ بہت غصہ ہو گئے، بہت حیران، غصہ، پریشان، جیسے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس قدر وہ جھنجھلائے ہوں گے۔ یعنی ایک تو وہ امپریس کرنا چاہتے تھے لیکن امپریس تو نہیں ہوئے، قاضی ابوبکر الٹا ان سے سوال کر دیا کہ آپ کے بیوی بچے کیسے ہیں۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جو کرسچینٹی میں جو مونک ہوتے ہیں، جو ان کے فادر یا جو بھی ان کے علماء ہوتے ہیں، احبار، وہ شادی نہیں کرتے، وہ تو دنیاوی زندگی سے اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں نا، یعنی دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، نہ شادی، بیوی بچوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ان کے یہاں پر کرسچینٹی میں اصل میں۔ تو بہرحال ان لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی اور بہت غصہ بھی ہوئے وہ لوگ کہ آپ یعنی کیسا سوال کر رہے ہیں آپ یہ، کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ، اور آپ تو اتنے ذہین ہیں، آپ عقل مند ہیں، آپ کو اتنی بھی بات نہیں معلوم کہ جو ہمارے پریسٹ ہیں ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے، یہ سوال آپ نے کیسے کر لیا؟ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے، قاضی ابو بکر نے پھر اس وقت یہ آیت پڑھی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ مسلمان جو اسکالرز ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے، اور کیسے ان کا ذہن تھا اور کتنے حاضر جواب تھے وہ لوگ اور حاضر دماغ تھے۔ سورہ مریم کی آیت ہے، آیت نمبر 88، وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ بڑی سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو، جسے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے شایع نشان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ سبحان اللہ، وہ کسی کو بیٹا بنائے، یعنی تم لوگ پریسٹ کی اولاد کے بارے میں پوچھنے پر تم لوگ اتنا شور کر رہے ہو، اتنی آوازیں تم بلند کر رہے ہو، تو سوچو کہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ تم نے جو بات کی جو اللہ تعالیٰ کے لیے تم جو بیٹا قرار دیتے ہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ اتنی غلط بات ہے، اتنی خراب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رحمان کی اولاد، یہ تو اتنی بڑی اور اتنی عجیب بات ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، حالانکہ رحمان کے لائق ہی نہیں کہ کوئی اس کی اولاد ہو، کوئی اس کی بیوی ہو۔ تو جب تم اپنے پریسٹ کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے پسند کرتے ہو کہ اس کا کوئی بیٹا ہے یا اس کی کوئی بیوی ہے؟ نعوذ باللہ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ان سب پر خاموشی چھا گئی، سب کے سب دربار میں بالکل خاموش ہو گئے، جو پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے اس طرح سے، یعنی وہ یعنی اس بات کو سمجھ گئے کہ واقعی میں کتنی صحیح بات کہی ہے انہوں نے، اور قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتے ہیں اہل القرآن، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو قرآن پر اتنا عبور حاصل ہو، جب آپ دن رات قرآن میں لگے ہوئے ہوں، اسی کو پڑھنا، اسی کو پڑھانا، اسی کے بارے میں سوچنا، اسی کے بارے میں تحقیق کرتے رہنا، جب آپ اس طرح سے قرآن میں بالکل غوطہ زن ہو جائیں گے، قرآن کے اندر آپ اندر تک پہنچ جائیں گے، گہرائی تک، یقین جانے کہ آپ کی پھر جو روزمرہ کی جو باتیں ہوں گی اس میں بھی قرآن کی آیتیں آنے لگیں گی الحمدللہ۔ اور یہ کتنا اچھا ہوگا کہ ہم قرآن کی آیتوں سے بات کریں۔ آپ نے وہ ایک خاتون کا واقعہ سنا ہوگا نا، سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ، اور بعض لوگ اس کو کسی عبداللہ بن مبارک سے بھی اس کو ملاتے ہیں، کہ عبداللہ بن مبارک کو ایک خاتون ملی جو کہ اپنے گروپ سے جدا ہو گئی تھی، یعنی ان کا قافلہ ان سے مس ہو گیا تھا اور یہ پیچھے رہ گئی تھی، اور جب بھی عبداللہ بن مبارک ان سے کوئی سوال کرتے وہ ہمیشہ بس قرآن کی آیتوں کے حصے ہی جواب دیتی تھی۔ ایون جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کون بیٹے ہیں تاکہ مجھے آپ نام تو بتائیں تاکہ میں گروپ میں اعلان کر سکوں کہ یہ فلاں فلاں کی والدہ ہے، تو انہوں نے اس وقت بھی پھر جو تمام جو سورہ انبیاء میں تمام انبیاء کا نام آیا ہے نا، جہاں پر ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، یحییٰ، تو انہوں نے وہ والی آیت پڑھ دی تو وہ سمجھ گئے کہ اچھا ان کے بیٹوں کے نام سارے انبیاء کے نام پر ہیں۔ پھر انہوں نے جا کر اعلان کیا تو وہ بیٹے دوڑتے ہوئے آئے، تب انہوں نے بیٹوں سے پوچھا کہ کیا والدہ ہے تمہاری والدہ کا کیا واقعہ ہے کہ یہ کچھ بات ہی نہیں کرتی ہیں، بس قرآن کی آیتوں میں جواب دیتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ اس وقت سے بہت ڈر گئی ہیں جب انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ہر لفظ جو بھی انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے اور دو حاضر باش نگران اس کے پاس موجود ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کیچ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ تو جب سے ہماری والدہ قرآن کی آیتوں میں ہی بات کرتی ہیں، وہ کوئی اپنا لفظ نہیں کہتی تاکہ ان سے پوچھ نہ ہو، سبحان اللہ، انہیں کتنا قرآن پر عبور حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا ہم کو بھی قرآن میں اندر تک گہرائی تک جانا ہے۔ قرآن میں ہو غوط الظن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یہ وہی جدت کردار ہے اصل میں، یہ جو قاضی ابوبکر باقلانی کا ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے تو بادشاہ کی انسلٹ ہو گئی کہ وہ الٹی طرف سے گئے، یعنی بادشاہ کے سامنے پیٹ ہوئی ان کی۔ دوسری طرف یہاں پر پھر ان کو ڈیفیٹ ہونا، یعنی ان کو ڈیفیٹ کر دیا گیا یہ آیت پڑھ کر، اور وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر تیسرا سوال جب وہ تھوڑا سنبھلے، اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا، یعنی دیکھا جائے تو سیکنڈ سوال انہوں نے کیا، اور وہ سیکنڈ سوال یہ تھا کہ آپ کی تو نبی کی بیوی پر الزام لگا اتنا بڑا، اتنا غلط، نعوذ باللہ۔ انہوں نے اس کو غلط طریقے سے پیش کیا اور کہا کہ آپ کی تو نبی کی بیوی تھی جو عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے اوپر الزام لگا، جو واقعہ عف کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اصل میں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ تو جھوٹا الزام تھا، لیکن ایکچولی جو غیر مسلم ہوتے ہیں ہمیشہ ایسی باتوں کو بلاتے ہیں، آبجیکشنس یا ایسے کراس کوشچنس کر کے وہ ایکچولی مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کو بھی تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جب بھی آپ جب کالج میں ہماری لڑکیاں جاتی ہیں، جو ہمارے ینگ جنریشن ہیں، جب کالجز میں جاتے ہیں یہ لوگ بچے، تو نان مسلم ٹیچرز یا نان مسلم فرینڈس ان کے اسی طرح کے سوالات کرتے ہیں، یا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے پر ڈسکس کریں گے، یا ان کی کم عمری کی شادی پر ڈسکس کریں گے، آبجیکشن لیں گے، یا پھر چار شادیوں پر، یا پھر وراثت پر، اس طرح سے کراس کوشچن، یا ایسے معاملات میں وہ ڈسکس کرتے ہیں، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں جو کہ تھوڑے سے بظاہر ان کی نظر میں ان کو وہ غلط لگتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے الحمد للہ وہ بالکل صحیح ہیں، ہمیں تو اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آپ کی تو جو ام المومنین تھے ان کے اوپر تو الزام لگا تھا اتنا بڑا الزام، تو آپ دیکھیں کہ قاضی ابوبکر نے کیسے جواب دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، دو انتہائی بھولی بھالی پاک دامن خواتین پر الزام لگا، ایک کی برات اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے ذریعے سے کروائی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے جو ان پر الزام لگا تھا اس کو بری کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے وہ پیدا ہوئے، یعنی وہ پنگھوڑے میں تھے، جھولے میں تھے، تبھی انہوں نے بات کی اور کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اور جو مریم علیہ السلام پر الزام لگا تھا وہ انہوں نے اسی وقت ختم کر دیا، یعنی اللہ انہوں نے اپنی زبان سے کہہ کر، یعنی بچپن میں انہوں نے بولا، یعنی تین بچے جنہوں نے بچپن میں بات کی اس میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کی برات اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے ذریعے سے نازل فرمائی، یا بیٹے کے ذریعے سے برات کر دی، اور دوسرے کو چونکہ ان کو تو کوئی اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، تو ان کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی، جو ہم نے سورہ نور ہم نے اس دن پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا سورہ نور کا پورا ایک رکو عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں نازل ہوا کہ ان پر جو الزام لگایا گیا تھا وہ جھوٹا الزام ہے، اور یہ منافقوں کا ٹولہ تھا جو یہ الزام گھڑ کر لائے تھے، اور وہ اپنی بات کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے، جب اگر گواہ نہیں لائے تو وہ خود جھوٹے ہیں۔ تو بہرحال تو انہوں نے اتنے بہترین انداز میں جواب دیا، تو کہا جاتا ہے کہ بالکل اس کے بعد ان کے کہتے ہیں نا کہ ان کی زبان کو چپ لگ گئی، یعنی بالکل یہ وہ خاموش ہو گئے، اور اب یہ بات دربار میں پوری طرح سے واضح ہو گئی کہ ابو بکر باقلانی اوپر رہے، یعنی وہ جیت گئے یہ ڈبیٹ، اور یہ لوگ ہار گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو بادشاہ تھا جو وہاں بیٹھا تھا اور یہ سب سن رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ ابو بکر باقلانی کو سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی پیٹھیاں دی جائیں، یعنی باکسز میں سونا بھر کر دیا جائے، اور ان کو یہاں سے فوراً رخصت کر دو، بغداد بھیج دو، اور ان سے کہنا دوبارہ یہاں نہیں آنا۔ یعنی اتنا وہ لوگ ڈر گئے تھے ان سے کہ انہوں نے اس طرح سے ہم کو ڈیفیٹ کیا ہے کہ اب کبھی دوبارہ یہ ڈبیٹ کرنے کے لیے آئے تو ہم ہی ہار جائیں گے، ہم ہی کو نقصان اٹھانا پڑے گا، لہٰذا ان کو دوبارہ یہاں نہیں بلانا، ان سے کہنا کہ آپ بغداد میں رہیں، یہاں نہ آئیں دوبارہ۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں یہ ہوتے تھے اہل القرآن، کہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ، یعنی جب آپ قرآن کی طرف آتے ہیں یہ بات آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ سبحان تعالیٰ ایسے آپ کے ذہن کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے، ایسی ایسی باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، ایسی مثالیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، اور یہ قرآن کی برکت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو جب آپ دین کا کام کرنے لگتے ہیں، جب آپ قرآن کی طرف آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نئے نئے آئیڈیاز بھی سجھاتا ہے، آپ کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اور پھر ایون جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں بھی انسان کا ذہن کام کرنے لگتا ہے، اور وہ بھی اس کے وہ کام بہترین طریقے سے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن ذہن کے دریچوں کو کھولتا ہے، اصل میں ذہن میں جو گرہیں ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو مسائل ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو قرآن جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے وہ ساری الجھنیں کھلتی چلی جاتی ہیں، سلجھتی چلی جاتی ہیں، ساری گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اور قرآن سے پھر وہ موتی چن کر لاتے ہیں جو قرآن کے غواص ہوتے ہیں، جو قرآن میں گہری جو ڈائی لگاتے ہیں، مطلب اندر تک ڈوب کر نکل کر آتے ہیں، جیسے کہ جو موتی چننے والے ہوتے ہیں، جب وہ سمندر کی گہرائی تک جاتے ہیں تو ان کو موتی ملتے ہیں، تو ایسے ہی قرآن کے جو غواص ہوتے ہیں وہ اس میں ڈوب کر وہاں سے خوبصورت موتی چن کر لاتے ہیں، اس کے حکمت بھرے موتی قرآن کے۔ اور واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں دی، اگر آج یہ کتاب نہ ہوتی تو واقعی میں ہم تو اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام آج ہمارے پاس موجود ہے، ہم کو اس کو اوپر طاقوں میں اٹھا کر نہیں رکھنا ہے، ہم کو گھروں میں جن اور بھوتوں کو بھگانے کے لیے اسے نہیں لانا ہے، یا یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ لڑکی کے سر پر اس کو رکھوا کر لڑکی کو آپ رخصت کریں، نہیں، بلکہ یہ قرآن تو روزمرہ کے جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، اس کو حل کرتی ہے یہ کتاب، اور یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے اس میں ہمارے لیے روشنی کا سامان موجود ہے، ہمیں ہماری رہنمائی کرتی رہے گی، یہ نور ہے ہمارے لیے، اس صراط مستقیم پر ہمیں لے جاتی ہے، ہماری منزل تک ہمیں پہنچاتی ہے۔ تو اس قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو ہم مضبوط کریں۔ ہم نے یہ جو سیریز شروع کی تھی اسی لیے شروع کی تھی کہ ہم قرآن کو اس طریقے سے پڑھ سکیں، اس طریقے سے لے سکیں، جیسے کہ ہمارے اسلاف نے کیا تھا، صحابہ کرام نے کیا تھا، تابعین اور تبع تابعین نے کیا تھا۔ اتنا خوبصورت ہمارا یہ دور ہے تابعین اور تبع تابعین کا، اور ان کے واقعات پڑھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو ہم ضرور سیرت صحابہ بھی ہم ضرور پڑھیں، اور تابعین کے حالات بھی ہم ضرور پڑھیں، تاکہ ان کی وجہ سے ہم کو اپنے ایمان میں آگے اپنے ایمان کو آگے بڑھانے میں مدد ملے انشاءاللہ۔ تو ہمیں امید ہے کہ اس رمضان میں آپ کے قرآن کی تلاوت کا انداز بالکل مختلف ہوگا، لاسٹ ایئر سے ہٹ کر ہوگا، اور آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیشہ جو اپنے روزمرہ کے معاملات ہیں اس میں سے بھی قرآن کی آیتوں سے ہی آپ مثال دینے کی کوشش کریے۔ آپ دیکھیں کتنا، یعنی الحمدللہ، اور یہ کب ہوگا کہ جب ہمارے بچے بھی ہم سب مل کر، یعنی سبھی وہ کام کر رہے ہوں گے، قرآن کا کام کریں گے، تو بچوں کو بھی الحمدللہ وہ سینس پیدا ہوگا، اور آپ کے اندر بھی تو ایک ماحول بنے گا اس سے، وہ ماحول جو کہ اس وقت صحابہ کرام کا ماحول تھا، جو اس وقت کا ماحول تھا تابعین اور تبع تابعین کا، جس پر ہمارے اسلاف چلے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس رمضان میں بھی، کہ یہ رمضان ہمارے لیے خیر اور برکت کا باعث ہو، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو جو بھی رمضان نصیب کرے وہ ایسی ہی رمضان ہو جس میں ہم اپنی مغفرت کے لیے کوشش کرنے والے بنیں، جہنم سے بچنے کی کوشش کرنے والے بنیں، ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس سے کل قیامت کے دن ہمارے درجات بلند ہوں، جنت میں ہمیں بلند درجات ملے انشاءاللہ۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور اس کو سمجھیں گے ہم کیسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یعنی قرآن کو سمجھنے کا سب سے بیسٹ اگر طریقہ ہے تو وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اور صحابہ کرام کا طریقہ کار، کیونکہ صحابہ کرام نے کس کو فالو کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لہٰذا یہ ایک اسی طرح کا سیٹ اپ ہے جس کو ہم کو چینج نہیں کرنا چاہیے، ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ جو خواب ہے، کشف و کرامات ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں، ہم کو الہام ہوتا ہے، ہم کو خواب آتے ہیں، اور ہم کو یہ ہوا وہ ہوا، پتہ نہیں، اور وہ لوگ اپنے ولیوں اور بزرگوں کی بات مانتے چلے جاتے ہیں، تو یہ اوتھینٹک سورسز نہیں ہیں، یہ اوتھینٹک ذرائع نہیں ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور نہ ہی من گھڑت واقعات، نہ اسرائیلیات، نہیں، ہم کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھنا ہے؟ حدیث سے، اور صحابہ کرام کے عمل سے، ان کے واقعے سے ہم کو سیکھنا ہے قرآن کو۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور اللہ کرے کہ یہ جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے، اور جو بھی لوگوں نے اس میں ہم مدد کی ہے، الحمدللہ بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی مدد سے کوئی بھی کام پاسبل ہو سکتا ہے، کوئی ایک اکیلا انسان کچھ بھی کام نہیں کر سکتا، اور ایک ٹیم ورک ہو تو اس کا فائدہ، اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر احسان ہے، بہت بڑا، سب سے بڑا، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے ساتھی دیے ہیں، کہ جن کی وجہ سے خود ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور وہ ایسے مددگار ہیں دین کی راہ میں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ بہت چھوٹا کام ہے، لنک بنانا یا لنک بھیجنا یا شیئر کرنا لنک۔ اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، جیسے ہم پہلے ہمارے کورسز چلتے رہے ہیں، سوالات بنانا ہوتا تھا، سوالات کو ٹائپ کرنا ہوتا تھا، اسے اپلوڈ کرنا، پھر اسے چیک کرنا، اس کا ریکارڈ رکھنا، یہ سارے کام یہ معمولی کام نہیں ہیں۔ بظاہر ہو سکتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوں، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جن لوگوں نے بھی اس میں محنت کی ہے، چاہے وہ پریزنٹیشن بنانا ہو، چاہے اسے اپلوڈ کرنا ہو یا لنک بنانا ہو یا اسے شیئر کرنا ہو، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور اس کام کی بدولت آخرت میں ہمارے درجات کو بلند کرے، ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے انشاءاللہ۔ ہم نے سوچا تھا کہ کچھ اور ہم شروع کریں گے، سورہ کہف کی تفسیر یا پھر سورہ نور کی تفسیر کا سوچا تھا، لیکن ابھی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکے ہیں فائنل۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی کروا دے انشاءاللہ، لیکن ابھی تو ہم کچھ اس سلسلے میں بات نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو انشاءاللہ۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ یہ رمضان ہمارے ایمان کے ساتھ گزرے، احتساب کے ساتھ گزرے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے انشاءاللہ۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔